السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری ابواب الاستسقاء، پانی مانگنے کے ابواب. حدیث نمبر 1036. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بھوچال اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پانی مانگنے کے آداب پڑھے تھے، اور آن لائن مجھے امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے کہ چادر کس طرح پلٹی جاتی ہے اور کیسے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. دیکھا ہے کسی نے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے پانی کی دعا کس طرح کی جاتی ہے بارش کی؟ نہیں، کوئی بات نہیں، اب دیکھ لیجئے گا اگر نہیں دیکھا ہے تو. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تو آپ ڈر محسوس کرتے، یعنی آپ کو اس بات کا خوف ہوتا کہ کہیں یہ قیامت یا عذاب نہ آ جائے، جیسے کہ پہلی قوموں پر آیا تھا. اور صحیح مسلم کی روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آندھی چلتی تو آپ جو دعا کرتے تھے، اللہم انی اسلک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہی، یعنی اے اللہ میں اس آندھی میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں بھی خیر ہی چاہتا ہوں، اور یا اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس کے اندر کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو شر یہ لے کر آئی ہے اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے یا بیٹھ جاتے اور دعا فرماتے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، یعنی اے اللہ اس ہوا کو فائدے کی ہوا بنا، نہ کہ عذاب کی ہوا. اور قرآن کی بہت ساری آیت سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو لفظ ریاح ہے وہ رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر، اور جو ریح ہے وہ عذاب کی ہوا پر بولا گیا ہے قرآن میں. آگے آئیے 1036 حدیث دیکھیے. بھوچال اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. بھونچال مطلب زلزلہ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو الزناد عبداللہ بن زکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز عارج نے، اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے. قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے سارے جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، یا کئی عرصے سے زمانہ گزرتا آ رہا ہے. فتنے تو اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، یہ آپ سے خلافت چھیننے کی جو کوشش کی گئی، اور جیسے اس وقت شورش برپا کی گئی عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر کر، تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ فتنے اسی وقت سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جیسے جیسے دن بہ دن وقت اور زمانہ گزرتا جا رہا ہے، مزید فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ لوگ ایگری کریں گے اس بات سے؟ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے گا. آج آپ خود بتائیے کہ کتنی یونیورسٹیز ہیں، ہم اپنے بچوں کو کتنے دور دراز ممالک میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن کیا ہم دین کا علم ان کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں جیسے کہ پڑھانا چاہیے یا ان کو دلوانا چاہیے؟ یا جتنے ٹیوشنز آج ہم لگواتے ہیں اتنا پیسہ دے کر، چاہے وہ نیٹ کی ٹیوشنز ہو یا پھر اور بھی بہت سارے ٹیوشنز ہیں، جے ڈبل ای، پتہ نہیں کون کون سے جے آر ای. یعنی ابھی جب میں دیکھ کر آ رہی تھی یہاں تو اتنا پتہ نہیں چلا کہ کیا اتنے ٹیوشن سینٹرز نہیں ہیں، اور اس کو تھوڑا سا الیگل ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ اگر کرتے بھی ہیں تو بہت چھپ چھپا کر یہاں پر ٹیوشن وغیرہ چلتے ہیں، ہے نا. لیکن ہمارے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان کی بھی وہی صورتحال ہوگی جو انڈیا کی ہے، کہ وہاں پر اصل اسکولس اور یونیورسٹیز بند پڑے رہتے ہیں، جو ان کے ٹیچرز یا ان کے لیکچررز ہیں وہ یونیورسٹیز آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اسٹوڈینٹس کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں ٹیوشنز کے لیے. یعنی وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، سیلریز بھی لیتے ہیں یونیورسٹیز والے اکثر، اور ٹیوشنز کے ذریعے بچوں سے پیسے بھی لیتے ہیں. ہے کہ نہیں یہ سسٹم؟ آپ بتائیں، 11 ٹویلتھ میں آج ہمارے بچوں کو جو ڈالا جا رہا ہے، تو 11 ٹویلتھ میں جاتے ہی نہیں ہے بچے اسکول میں، جونیئر کالج میں، کہاں جاتے ہیں بچے؟ یعنی اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن اس لیے کروایا جاتا ہے کہ وہاں پڑھائی ہو باقاعدہ، باقاعدہ جو بھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے اسکول کا ٹائم ہے وہ ٹائمنگز میں پڑھائی ہو، لیکن پورے انڈیا میں سسٹم ہی نہیں ہے کہ 11-12 میں پڑھائی ہوتی ہو پورے انڈیا میں. ہاں ٹیوشن سینٹرز بہت کھلے ہوئے ہیں اور اتنا لوگ پیسہ دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں اور بےچارے بچے ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہیں اور ماں باپ کو بھی سوائے پڑھائی کے کچھ نہیں سوچ رہا ہے، پڑھائی کے لیے سب کچھ اپنا یعنی انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے اور اس میں وہ نہ حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے آگے مستقبل کا کیا ہوگا، کیونکہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح بیہیو کیا جا رہا ہے، یعنی اکیلے جیسے لڑکوں کو بھیج دیتے تھے ایسے ہی لڑکیوں کو بھی اکیلے کہیں بھی رہنے کے لیے بھیج دیا جا رہا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دین کی تعلیم کی وجہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں زیادہ لگا ہے. تو یہاں پر رسول اکرم نے پہلی بات یہ بتائی کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ زلزلے کتنی کثرت سے آ رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد ابھی کہاں آیا ہے زلزلہ. اور ٹیوشن سینٹرز کے جو فیس ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں نا، لاکھوں سے بات چل رہی ہے اب. جی لیبیا میں آیا زلزلہ، جس وقت ترکی میں آیا تھا وہاں سیریا میں بھی آیا تھا، اب لیبیا میں آیا ہے، اس کے آس پاس کے علاقوں کو بھی اس نے افیکٹ کیا ہے. تو کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں، یا زمین کا دھنسنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور زمانہ جلدی جلدی گزرے گا. یہ بات تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بس ٹیوزڈے آیا نہیں تھا کہ آج ٹیوزڈے آ گیا. یعنی یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اتنی جلدی ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کتنی جلدی جلدی ویکینڈس آ رہے ہیں آپ بتائیے، سال پر سال گزر رہے ہیں، مہینوں پر مہینے گزرتے جا رہے ہیں، ہفتوں پر ہفتے، دن بہ دن، بس یوں بالکل ایک سال ایسے گزر گئے جیسے بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک سال بھی گزر گیا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور فتنے اور فساد پھوٹ پڑیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں فتنے اور فساد کا کیا حال ہے. ہر جگہ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہو، چاہے وہ گھریلو لیول پر ہو، ڈومیسٹک لیول پر. سمجھ جائیں گے آپ میری بات. ممالک ایک دوسرے سے فتنے اور فساد میں لگے ہوئے ہیں. ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ دوسری کنٹری میں وہ انتشار پھیلائے، اپنی کنٹری کو صحیح سے رکھے. ہر گھروں میں یہی حال ہے، خاندانوں میں پھوٹ، آپس میں فتنے اور فساد حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور قتل تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ جیسے رسول اکرم نے بھی فرمایا تھا کہ خود قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. آج یہی حال ہو گیا ہے. تو جب بھی زلزلے وغیرہ یا زمین میں دھنسنے کی ہم خبر سنیں تو اس وقت ضرور ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور نفل نمازوں کی کثرت ہو تاکہ اللہ تعالی کی رحمت ہم پر نازل ہو. لیکن انڈیویجولی ہم اکیلے اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں. اور اگلی حدیث دیکھیں، مجھ سے محمد بن مسلح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حسین بن حسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما. اس پر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے. لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما. پھر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا. عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے، انہوں نے دعا کی تھی. نجد کا علاقہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حجاز سے مشرق کی طرف واقع ہے. یہاں پر خاص وہ علاقہ نہیں ہے کہ صرف نجد کا علاقہ، بلکہ یہاں مراد پورا مشرق ہے. تو تمام جتنے یعنی جو مشرقی ممالک مراد ہیں اس سے اصل میں، اور علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ نجد سے تہامہ کا علاقہ مراد ہے، جو بلاد تہامہ سے ارد عراق تک پھیلا ہوا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق بھی فتنے وہیں سے پھیلیں گے، یعنی عراق کے آس پاس کے علاقے سے. یعنی بڑے بڑے جو فتنے ہوں گے وہ عراق کے آس پاس کے علاقے سے پھیلیں گے. اور واقعی میں اگر دیکھا جائے تو جو انتشار یا افتراق مسلمانوں کا چلتا آ رہا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے یا ان کی شہادت سے، وہ آج تک باقی ہے. یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر مسلمان گروپ دوسرے مسلمان گروپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آج کتنا ہمارا برا حال ہے کہ ہم ایون غیر مسلم کو اپنے سٹیج پر بلا کر ان سے تو اچھے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اچھے ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں آپس میں، یا تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی جیوش آئے، کوئی نصارہ آئے، کوئی نان مسلم آئے، ہے نا، ہو سکتا ہے نا، ہم غیر مسلموں کو بڑی ریسپیکٹ سے بلاتے ہیں تاکہ ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں. لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان گروپ دوسرے مسلمان گروپ کو بلا سکتی، بڑی ہمت اور طاقت ہے اس میں. یعنی ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کو بلا سکتا ہے، ایک حنفی ایک شافعی کو، ایک شافعی ایک حنفی کو، ایک حنبلی ایک مالکی کو، ایک مالکی ایک حنبلی کو بلا سکتا ہے، یا ایک جماعت دوسری جماعت کو بلا سکتی ہے. یعنی جتنا ہم غیر مسلموں سے اچھے بیہیویئر کے ساتھ رہتے ہیں یا پیش آتے ہیں، اتنا ہم اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ نہیں پیش آتے. تو یہاں پر دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بہت سارے فتنے، یہ بڑے بڑے فتنے عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں ہی سے پیدا ہوئے تھے اور آج تک موجود ہے. آپ کو معلوم ہو کہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ بھی تہامہ ہی کی طرف سے آیا تھا، ہے نا، یمن کے پاس سے. اور ویسے بھی رسول اکرم کی ایک حدیث کتاب الفتن میں ہم کو ملتی ہے، جس میں آپ نے ایک اور بھی بات فرمائی تھی کہ جب ابھی نجد کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتنہ اور فساد میں مصروف تھے، جب وہ لوگ اسلام لے آئے اور آپ کی طرف صدقہ بھیجا، تو آپ نے صدقہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ میری قوم کا صدقہ ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ قومی نسبت، یعنی یہاں پر اس نے مرادی کے جو اسلام کے آگے جس نے سرنڈر کر دیا، اور شیطان کے سینگ سے مراد اس کا گروہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اکثر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. اسی لیے کعب کہا کرتے تھے کہ دجال بھی عراق ہی سے نکلے گا، واللہ عالم. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت زیادہ یعنی شرک اور انتشار یہ سب بہت زیادہ پھیلتا گیا، فتنے فساد پھیلتے گئے. اور آپ کو شاید یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ایک شخص تھا جس نے حجر اسود کو نکال کر لے کر چلا گیا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 سال تک حج بھی نہیں ہوا، ان لوگوں نے راستے روک دیے تھے، اور وہ حجر اسود کہاں سے کہاں پہنچتا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور تاکہ کوئی ایک شخص اس کو حاصل نہ کر سکے، اس کے الگ الگ ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیے تھے. بعد میں کسی نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر وہاں پر نصب کیا گیا حجر اسود کو. کئی سال تک وہاں پر حجر اسود باقی نہیں رہا تھا، اور یہ سب کام بھی ادھر کے لوگوں نے ہی کیا، جہاں کے لوگوں کے لیے بات کہی گئی تھی. اور ویسے بھی یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مدینہ یا مکہ، اس کے راستے پر اتنا زیادہ شرک اور اتنی بدعات پھیل چکی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر قبر مبارک ہے، آس پاس جو جالیاں ہیں تو اس پر اتنے دھاگے بندھے ہوئے تھے، اور ہر شجر کو، ہر جگہ کو متبرک سمجھ کر وہاں پر ایک جیسے استھان ٹائپ بنا دیا گیا تھا کہ یہ جگہ مبارک ہے، یا اس کو ایک طرح سے برکت کی جگہ سمجھنے لگے تھے. تو وہاں رک کر نمازیں پڑھنا یا دعائیں کرنا یا منتیں ماننا اس طرح سے ہو گیا تھا. تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پھر ایک تحریک اٹھی جنہوں نے مسلمانوں کو نئے سرے سے ایک طرح سے شرک اور بدعات سے نکالا، صحیح اسلام کی تعلیمات دی، اور شرک اور بدعات کا خاتمہ ہوا. وہاں سے سارے وہ دھاگے وغیرہ نکالے گئے، ان جگہوں کو ختم کیا گیا جہاں پر لوگوں نے شرک اور بدعات شروع کر دی تھی. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ فتنے تو آتے رہیں گے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی احادیث سنے یا ایسے فتنے اور فساد کو دیکھے یا اس کے بارے میں سنے، تو اس کا طرز عمل یا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہو، بتائیے کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ کیا ہو. جی، استغفار کریں، نیک کام کی طرف رجوع کریں. اب دیکھیں، آج جس کا مال و دولت کے بارے میں پوچھا ہے کہ مال و دولت کی بھی کثرت ہے، آج مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے آپ بتائیے. بلکہ دنیا میں جو ریچسٹ پرسن ہوں گے اس میں زیادہ تر آپ کو مسلمان ملیں گے. ایون جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ مالدار ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے. دوسرے لوگ اگر کہیں آتے ہیں، ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ایک جہاز لے جاتے ہوں گے. لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ مسلم کنٹریز تو اتنے رچ ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے ساتھ وہ کئی جہاز لے کے جاتے ہیں. تو مال و دولت بھی کثرت سے ہے، اور آج ہم خود ایک نارمل، ایک جنرل، ایک عام جو مسلمان ہیں اس کے پاس بھی آپ دیکھیں کچھ کمی نہیں ہے. انہیں غربت بھی ہے، تو اس زمانے کے جیسے غربت تو نہیں ہے کہ کھانے کو ہی نہیں ہوتا تھا. آج تو غریب سے غریب شخص بھی ہے تو اچھا خاصا اس کے پاس کھانے پینے کو ہے. تو ایسی جب ایسے فتنے اور فساد ہم دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر نگو ہوں، سر جھکائیں، استغفار کریں، اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اسے معافی مانگے، درگزر کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور فرائض کی پابندی میں لگ جائیں، نوافل کی کثرت ہو اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں میں ہم بھی انوالو نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی تمہارا شکر یہی کہ تم اللہ کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے حصے میں جھٹلانے کی سوا اور کچھ آیا ہی نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمارے رزق سے مراد شکر ہے، یعنی یہاں پر یہ آیت لا کر دراصل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، یا کفار مکہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ہر طرح سے احسانات کیے، ان کو پرامن حرم دیا، لیکن بدلے میں انہوں نے جلدی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ رسول اکرم کی مخالفت کی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک عام رویہ بھی دیکھیں، اگر اس کو ہم ایک عام رویے کے مطابق لیں تو آج انسان کیا کرتا ہے، شکر گزاری کے بجائے کیا کرتا ہے، وہ ناشکری ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے یا جو ہے اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ مزید کی حوث میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہم پر ہیں، چاہے وہ بارش کا برسنا ہو، چاہے وہ رزق کی کثرت یا فراوانی ہو، یا پھر امن و امان ہو، یا جو بھی نعمتیں ہم کو میسر ہوں، اس پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو اکثر لوگ لیکن کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور جو بارش برسانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ستاروں سے بارش مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو حدیث یہاں پر لائی گئی ہے، عبداللہ بن عباس کا جو جملہ ہے، وہ اس لیے لایا گیا کیونکہ بارش سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ یعنی جب بارش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بارش برسائی، نہ کہ ستاروں کا یا پھر نہ ہی کاہن اور نجومیوں کا۔ ہم سے اسماعیل بن ایوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے ایک کافر۔ جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی برسا، وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے فلاں جگہ آنے سے پانی پڑا، اس نے میرا کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کی چال سے بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں، یہ سب شرک میں آ جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سب میں نے سنا تھا، ہمارے بچپن میں ہم سنتے آئے تھے کہ کوئی ایک صاحب تھے، اب تو ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، لیکن ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت زیادہ ستاروں کے حال سے یا ستاروں کی چال سے واقف رہتے تھے، اور وہ اپنا ہر کام ستاروں کی چال کے مطابق کرتے تھے، ان کو ستاروں کے بارے میں بہت علم تھا، بتاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیز انسان کی زندگی سے کیسے برکت کو ختم کر دیتی ہے اور بعض اوقات زندگیاں بھی لے لیتی ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایون جن کے نام مسلمان ہیں، لیکن وہ ستاروں کی گردش پر اور ستاروں کی چال پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک یا کفر ہوگا۔ تو اس لیے اوپر والا جملہ جو لائے تھے، شکر گزاری کا، عبداللہ بن عباس کا جو جملہ تھا، وہ اس لیے لائے کہ وہ بارش سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا ستارہ فلاں ہے یا میرا ستارہ فلاں ہے، یا اپنے نام کو آپ ستاروں سے جوڑ سکتے ہیں، یا آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن کے حساب سے ستاروں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نا، یا ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی یا نیک یا بد، کل کیا کرنا ہوگا، اس کا کسی کو علم نہیں، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ کس صورت میں یہ پانچ باتیں بتائی گئی ہیں؟ سورۃ لقمان کی آخری آیات ہیں یہ۔ تو بارش کا آپ دیکھیں آج کل موسم کے بارے میں جتنی بھی جو خبریں دی جاتی ہیں کہ کس دن بارش ہوگی کب کیا ہوگا، لیکن اس حساب سے کبھی بارش نہیں ہوتی. جیسے بچے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی بارش بہت ہوتی ہے تو جس دن بارش ہوتی ہے اس دن اسکول ہوتی ہے، پھر دوسرے دن چھٹی ڈکلیئر ہوتی ہے یہاں پر نا، کیونکہ پانی بہت بھر جاتا ہے سڑکوں پر تو ٹریفک بالکل جام ہو جاتا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش بہت زیادہ ہوئی اس دن تو اسکول ہوئی، لیکن جب دوسرے دن جب بارش نہیں ہوتی تب چھٹی ہوتی ہے. کہ شرک یہی نہیں کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے آئیڈل کو پوجیں یا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں یا ماتھا ٹیکیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ آپ ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کریں یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم توہم پرستی میں کہیں گے، شگون لینا اور کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو خوشبخت سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ توہم پرستی میں آئے گا. ہاں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے بھی آپ کے قدم بہت ہی مبارک ثابت ہے کہ آپ کے آتے سے ہم کو یہ خبر ملی سننے کو، یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، کیونکہ آپ خبر کو اس شخص کی طرف نہیں منسوب کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خبر، یعنی جو بھی خوشی ملی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ملی، آپ کے آنے کے ساتھ ملی. لیکن آپ کسی کے قدموں کو منحوس نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ کے منحوس قدموں کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں پر یہ اور یہ اور یہ ہوا، برا ہوا. اچھا، رشتہ تلاش کرتے وقت کیا یوز کرتے ہیں؟ جی ہاں، میرے ستارے گردش میں، یہ کہنا بھی شرکیہ جملہ، بالکل صحیح کہا آپ نے. ستاروں سے حال معلوم کرتے ہیں، بہت بڑا شرک ہوگا یہ تو. وہ جو کہا تھا نا غالب نے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی بعض اوقات انسان کا ایمان اتنا ڈاماڈول یا ڈگمگا جاتا ہے کہ کعبہ سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ بتوں کا ہی سوچتے رہتا ہے یا شرک کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. یہ سب غلط ہے، جنتری دیکھنا یا پھر وہ کون سا عقرب کا مہینہ ہوتا ہے، کہتے ہیں عقرب کے دن ہے اس دن شادی نہ رکھو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. عقرب شاید کس کو کہتے ہیں، بچھو کو کہتے ہیں، اللہ عالم، مجھے تو اتنی اس کی معلومات نہیں ہے. جی تو ان دنوں میں بھی شاید شادی نہیں رکھتے ہیں، منگل کو بھی نہیں رکھتے ہیں شادی. اگر کوئی ساس اپنی بہو کو منحوس سمجھے تو وہ اس نے شرک کیا، بلکہ کفر تک کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یقین جانیے اتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی تھے ایک، اب تو وہ واپس چلے گئے انڈیا، ان کی جو سیکنڈ بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اتنے بیچارے روتے رہتے تھے وہ بیٹی کے لیے، کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کی بیٹی شادی ہو کر سسرال گئی تو 8 دن کے اندر اندر سسروں کا انتقال ہو گیا. اب کہا جاتا ہے کہ وہ ساس نے تو بہو کا پیچھا ہی اٹھا لی، کہ اگر وہ چائے بھی پکڑاتی تھی تو چائے کا کپ زور سے پھینک دیتی تھی کہ منحوس نکل جا میرے سامنے سے، تو نے میرے شوہر کو کھا لی، یا اس کے قدم اتنے منحوس پڑے کہ میرا سہاگ اس نے چھین لی. اتنی عجیب عجیب باتیں، بہت ہی عجیب باتیں. بیچاری وہ بچی، کہا جاتا ہے اتنی پڑھی لکھی، ایم کام تھی وہ بچی اور گولڈ میڈلسٹ تھی، لیکن اس بالکل ایسی وہ یعنی بالکل سست ہو جاتے ہیں جیسے بالکل سن، ایسی ہو گئی تھی وہ لڑکی. اور کئی سالوں تک ساس نے پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بس یہی جملہ کہ میرا سہاگ کھا گئی، میرا گھر اجاڑ دی، اس کے اتنے منحوس قدم پڑے کہ میرے شوہر کو کھا گئی. کسی کے قدموں سے، کسی کے آنے جانے سے بھلا موت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ بھلا بتائیے، موت تو لکھ دی جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ہی 3 مہینے کے اندر اندر اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی موت کب لکھی ہے، کتنا کمائے گا، کیا کرے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے. کسی کے آنے جانے سے موت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، بالکل صحیح کہا، اور محرم کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، ایون رشتے کی بات بھی نہیں کرتے ہیں. کتنا ہمارے یہاں پر توہم پرستی ہے. تو یہ ساری باتیں، کسی کو نہیں معلوم کہ بارش کب ہوگی، کس ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ سے 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے، 3 مہینے کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور اگر لڑکا لڑکی پتہ بھی چل گئی تو یہ نہیں معلوم نا کہ کیسے ہوگا، دکھنے میں کیسا ہوگا، عمر کتنی پائے گا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، کتنا کمائے گا، یہ سب تو کوئی نہیں بتا سکتا. ایون انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ آئے گی، بلکہ بعض اوقات موت انسان کو کھینچ کر لے جاتی ہے اس جگہ، کیونکہ اس کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے جس جگہ ہونا ہے. کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہمارے ہی بہت قریبی جاننے والے، ہمیشہ ان کی اس بات پر یاد آتی ہے، جب بھی میں 5 باتیں پڑھتی ہوں ان کی یاد ہمیشہ آتی ہے، کہ وہ لوگ کسی وجہ سے ممبئی جا رہے تھے اور ان کو بائی روڈ جانا پڑا ممبئی اپنا ویزا لگوانے کے لیے. تو وہ اپنے بہن کے بیٹے کو بھی بہت فورس کرنے لگے کہ ساتھ چلو، بالکل ینگ لڑکا تھا، کہا جاتے 16 سال کا یا 17 سال کا، اور وہ بچہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خالہ نے کہا کہ ساتھ چلو ہمارے، تو وہ بچہ بیٹھ گئے گاڑی میں، اور وہ بچے کے والد بھی تھے ساتھ میں، اور اس طرح سے سب لوگ نکل گئے کار میں. کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان لوگوں نے کار روکی، اور پیچھے سے کوئی ٹرک آ رہا تھا، اور ٹرک نے شاید دیکھا نہیں اندھیرے میں کہ کار یہاں رکی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ٹرک کے سامنے کار تو بہت چھوٹی سی تھی، تو وہ ٹرک نے پیچھے سے آ کر ٹکر مار دی۔ آن دی اسپاٹ چار ڈیتھ ہو گئی تھی، چار۔ اب آپ سوچیں، تو جو بچہ نہیں جانے والا تھا وہ بھی چلا گیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں جاتا تو بچ جاتا تھا، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے بھی دو دن پہلے اچانک ایک موت ہوئی نا، تین دن پہلے، جمعہ کی بات ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی یہاں پر کنگ فہد ماسک میں نماز جنازہ بھی ہوئی، کرکٹ کھیلتے کھیلتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ پہلے سے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو بچ جاتے تھے شاید، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی ایسا جملہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بھلا؟ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، جس کو بچنا ہوتا ہے نا تو تمام طرف سے حالات ہی ویسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بچنے کی تمام وہ چانسز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے۔ وہی میں کل بھی کلاس میں یہی بات کہہ رہی تھی، اور پرسوں بھی میں نے کلاس میں یہ بات کہی کہ اتفاق سے ہمارے سارے ٹاپکس ایک ساتھ ایسے چل رہے ہیں، چاہے وہ سورہ آل عمران کی تفسیر ہو، چاہے عقیدہ کا ٹاپک ہو، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، چاہے وہ علوم القرآن ہو، تو ہر جگہ عقیدے کے ہی تعلق سے ساری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ موت لکھی ہوتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس سرزمین پر موت آئے گی۔ یہ بات ہمارا اتنا یقین اس بات پر بڑھا دیتی ہے کہ جس کی جہاں موت ہونی، جیسے بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھیں، اور اکثر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی لکھی ہوتی ہے اس جگہ پر، اس سرزمین پر، اس لیے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں یا کاہنوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو چکی، سمجھے، یہ کفر ہے۔ اور علم غیب خاص اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ جو لوگ انبیاء اولیاء کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کا صاف انکار کرتے ہیں اصل میں، یا کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی والی آیت دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی بے شک قیامت کب ہوگی، یہ علم خاص اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے۔ کسی کو صحیح علم ہے کہ بالضرور فلاں دن بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور صرف وہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین پر انتقال کرے گا۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ماذا تکسب غدن وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، دما تھا وہاں پر۔ تو یہ قیامت کی علامات احادیث میں بتائی گئی ہیں، اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن خاص دن اور تاریخ یہ سب کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ تھے آپ کی کتاب الاستسقاء کے تعلق سے احادیث۔